الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أدمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت مل وسرو قابل احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس کچھ اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں اور اگر آپ تن کو سخت طبیعت ہوتے تو آپ کے پاس سے بھاگ جاتے بس ان سے درگزر فرمائیں اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں اور ان سے کاموں میں مشورہ لیا کریں بس جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں سبحان اللہ قرآن کریم میں جہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے عمل کی نسبت آپ اس کا تجزیہ فرماتے رہیں وہ ہر پہلو سے جسے حکم فرمایا گیا ہے اس کی ضرورت بھی ہے اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور جب وہ اخلاص سے اختیار کرتا ہے اجر اور ثواب اس کی جو آخری اور اخروی کامیابی ہے اس کا بھی سبب بنتا ہے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اللہ کریم نے آپ کو رحمۃ للعالمین مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق کریمہ کا بلند ترین مقام ہے اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ سابقہ جتنی بھی امتیں ہیں وہ بھی مستفیض ہوئیں لیکن بوسیلہ اپنے انبیاء و رسول کی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہے بغیر وسیلے کے اب جتنے بھی احکامات آپ دین کے دیکھتے ہیں بنیاد آپ شرائط ایمان دیکھ لیں جہاں جہاں ایمان نہیں ہے کفر ہے شرک ہے بے دینی ہے وہاں بے شمار اقسام اور بے شمار عدد توق ہیں جو لوگوں کی گردنوں میں پڑے ہیں غلامی کے اور دین اسلام اس اشرف الخلق کو آزادی عطا فرماتا ہے اور اس کا وہ مقام جو اسے اشرف الخلق ہونے کے مقام تک پہنچاتا ہے وہ نور ایمان سے نصیب فرماتا ہے غزوہ احد سے متعلق یہ آیات ہیں بلکہ یہ جو رکوع ہیں چار ان تقریباً تمام حصوں میں غزوہ احد سے متعلق آیات ہیں شان نزول غزوہ احد ہے غزوات و سرایا وہ مارکہ حق ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر بپا ہوئے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی کمان آپ نے کسی اور کو عطا فرمائی اور غزوہ احد بڑا ایک کٹھن مرحلہ کہ غزوہ بدر کی جو تکلیف پہنچی اہل مکہ کو اور وہ بدلے کی شدت میں بھی خلاف تو تھے دشمنی تو تھی اور یہ بدبختی ہے کہ حق کی بندہ مخالفت کرے اور دشمنی کرے ساتھ ان کے وہ بدلہ اور وہ شکست جو انہیں بدر میں اللہ کریم نے دی وہ تڑپ بھی تھی منافقین کوشش کرتے تھے کہ کوئی طریقہ کوئی ذریعہ ایسا ہو کہ جس سے اہل مکہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑیں، اور یہی اسباب یہاں بھی ہیں، یہی اسباب غزوہ خندق کے بھی ہیں۔ اسی لیے غزوہ خندق کے بعد اور اس درمیانی عرصے میں جہاں منافقین سے متعلق ارشادات فرمائے گئے ہیں، اور اس غزوہ کے بعد منافقین کو مدینہ منورہ کے گرد و پیش سے نکالا گیا، یہود کو جو اعلانیہ طور پر مخالفت تھے، اور منافقین اللہ جل شانہ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، ان کے نتائج ارشاد فرمائے، ان کی اخروی نتائج ارشاد فرمائے کہ کیسی سخت سزا وہ پائیں۔ لیکن ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ حق سمجھے، مانے، اس پر عمل پیرا ہو، یا وہ اپنی خواہش، اپنی نفسانی خواہشات، شیطنت، جس راہ کو اختیار کرنا چاہے وہ کرتا رہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے جہان فانی کا نظم کہ جو جہاں ہے جیسا ہے ویسا ہی کرتا رہے گا، ایک مربوط نظام ہے اور ایک فرصت ہے، طے شدہ حصہ ہے۔ اس طے شدہ وقت میں ہر ایک نے اپنے حصے کو جو اس کی فرصت ہے اسے گزارنا ہے، بسر کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کس راہ کا انتخاب کیا اور کس نیت سے اس راہ کا مسافر ہوا۔ اور دنیا و مافی، زمین و آسمان، حیات، جان، بے جان، ہر پہلو سے گرد و پیش اگر آپ غور فرمائیں تو ہر شے سے تصدیق ہوتی ہے اللہ وحدہ لا شریک، وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر شے ہے، جہاں ہر کوئی محتاج ہے اور وہ ذات بے نیاز ہے۔ یہاں تک شعور جو ہے اس اشرف الخلق کا، ان تمام جائزوں سے جو اللہ کریم نے اسے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور گرد و پیش جو جہان بسایا ہے، ان سے وہ اخذ کر کے پہنچتا ہے۔ یہ شناسائی کہ وہ ذات اس میں ذات اللہ ہے، یہ اس سے کہ وہ کن پہلوؤں کو پسند فرماتا ہے، کن پہلوؤں کو وہ ناپسند فرماتا ہے، عبادت کا انداز کیا ہے، عبادت میں تقسیم کیا ہے، اہمیت کے لحاظ سے، ادائیگی کے لحاظ سے، اوقات، ماہ و سال میں کون سے پہلو، کون سے وقت، کون سے مہینے، دن کا کون سا وقت، رات کا کون سا وقت اسے پسند ہے، اور کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جن میں عبادت جو ہے اس کے درجات اور زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری جو شناسائی ہے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ کریم کے نبی اور رسول مقربین بارگاہ الہی، چنی ہوئی ہستیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم یہاں ارشاد فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ، اب یہ اللہ جل شانہ کی خصوصی عطا ہے، کرم ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو نرم دل، نرم مزاج ہونا، یہ اللہ کریم کی خصوصی عطا ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو فرمائی۔ مزاج انسانی ہے کہ تمام تجزیے کے باوجود اس کا اپنا جو مزاج ہے نا، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ ان کے نین نقش دیکھیں، کتنا فرق ہے۔ اسی طرح جو مزاج ہے اس میں بے شمار فرق آتا ہے۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں، ان میں بعض دفعہ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے مزاجوں کا کہ بندہ حیران ہوتا ہے، سمجھ نہیں پاتا، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب تمام تجزیے کے باوجود پھر اس کی اپنی کیفیت جو ہے، اپنا جو اس کا اختیار ہے فیصلے کا، یہ اسے صادر کرتا ہے تو پھر عمل تک بات پہنچتی ہے۔ وہ جو اقرار کے لیے ضروری ہے وہ فیصلہ یہ خود کرتا ہے۔ اب مزاج انسانی میں اس کو سمجھانا، اس کی سمجھنا، اس کے مسائل سننا، ان کا علاج اور جواب عطا فرما، اس تمام میں یہ جو باہم تعلق ہے، اس میں ایک خصوصی پہلو درکار ہوتا ہے جو ہر مزاج کو اس بات تک پہنچنے کے لیے سہل اور آسانی عطا فرمائے کہ وہ بات اور امور سمجھ سکے. اور اللہ رب العالمین جو ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پس کچھ اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں, اللہ کی یہ کا کرم اور احسان. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ ایثار, محبت, شفقت ہر پہلو سے اس مخلوق کی خیر خواہی فرما رہے ہیں تو وہ جو مزاج انسانی ہے اس پر یہ کیفیت اور حالت جو ہے یہ بہت بڑا اثر پیدا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی لفظ جو ادا کیا جا رہا ہو اس لفظ کا اعلیٰ ہونا اپنا مقام ہے, اور اس اعلیٰ لفظ کے ادا کرنے والا پھر یہاں بات کس ہستی کی آتی ہے, بات آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تجزیاتی طور پر تلاوت سنتے ہیں, غیر مسلم بھی قرآن کریم کا تجزیہ کرتے ہوئے یہی الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے جو میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ مسلمانوں کے دعوے کی نسبت سے پڑھتا ہے اور احکامات کو تحقیقی پہلوؤں سے دیکھتا ہے. الفاظ مبارک یہی ہیں جو وہ ادا کر رہا ہے, لیکن اس کے سامنے حروف کا مجموعہ ہے اور ان مجموعوں میں جو حکم ہے اس حکم کو عملی حصوں میں وہ ماپتا ہے کہ اس سے کیا اثر پیدا ہوتا ہے. اور اتنا مستحکم حکم ہے قرآن کریم کا کہ کل کافر دنیا میں وہ اصول اور ضابطے جس سے فلاح انسانی ہے اور ریاست کو تقویت مل رہی ہے آپ تجزیہ کر لیں, وہ احکامات قرآن ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں. اتنا مستحکم حکم عطا فرماتا ہے قرآن کریم. اور پھر مثال مدینہ منورہ کی کہ جہاں بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور یثرب سے مدینہ منورہ ہونا اس خطۂ زمین کو نصیب ہوا. دنیا کے معلوم حصہ جو ہے اس میں تین حصوں تک وہ حکم نافذ ہوا, وہ امر نافذ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی. ایسا کیا ہے کہ مخلوق نہ صرف مانتی ہے بلکہ اسے اپنا سمجھتی ہے. قومیں حاکم بھی رہی ہیں, محکوم بھی رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں, ہوتی رہیں گی, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ حاکم جو ہے اس کی حاکمیت میں محکوم ضم ہو جائے. مانی جاتی ہے بات, عمل کیا جاتا ہے, لیکن ضم کوئی نہیں ہوتا کہ مان لے کہ ہاں یہاں ہی یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے اور میری محبت اور میرا جو چاہت ہے وہ ساری وہی ہے جو حاکم قوم. کبھی ایسا نہیں. دین اسلام جہاں تک پہنچا وہاں کے لوگوں نے اسے اس درجے کا اپنایا کہ وہ در جو دین اسلام عطا فرماتا ہے وہ اپنا لے کر اپنے منور قلوب سے پھر مخلوق تک دین پہنچانے کے سبب ہو. تو یہ تجزیہ کرتے ہیں حالات کا. اسی لیے قرآن و حدیث سے وہ امور جو دنیاوی اصولوں سے متعلق ہیں وہ ان کو اخذ کرتے ہیں, ان کو اپنے معاشروں میں نافذ کرتے ہیں اور دنیا کی ترقی کا سبب بنتے ہیں. اکثر میں نے یہ بات بھی عرض کی ہے کہ چھاؤں صاحب ایمان کی بھی ضرورت ہے اور بے ایمان کی بھی. اگر کوئی سایہ دار درخت ہے اس کے نیچے صاحب ایمان کھڑا ہوگا تو اس کو سایہ میسر آئے گا, بے ایمان کھڑا ہوگا تو اس کو بھی سایہ میسر آئے گا, لیکن صاحب ایمان کھڑا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ کریم نے اسے یہاں بھی چھاؤں عطا فرمائی اور اس کی ٹھنڈک جو ہے اس کا اجر جو ہے اخروی حیات میں بھی نصیب. بے ایمان یہاں کھڑا ہوا اس نے دنیا کا فائدہ لیا لیکن اللہ کریم کی ذات کا انکار کرتا ہے, منکر ہے, اس کا شکر ادا نہیں کرتا. یہ سایہ یہاں تو اسے وقتی ٹھنڈک دے گا لیکن جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو وہاں اسے اس کا جواب دینا ہوگا کہ تو نے اللہ جل شانہ کی دیا ہوا سایہ جو ہے اس سے تو فائدہ اٹھایا لیکن اس کی ذات کا تو انکار کرتا تھا, اس کا شکر تو نے نہیں کیا. تو امور دنیا کے جو پہلو دین اسلام سے ہیں ان سے غیر مسلم بھی مستفید ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مزاج عالی ہے تمام انسانیت تمام مخلوق کو اللہ کریم نے آپ کو باعث رحمت پیدا فرما تو کتنا ہی اعلیٰ ہو, کتنا خوبصورت ہو. پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فبما رحمت من اللہ، اللہ کا اور احسان ہے، اس کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم مزاج ہیں، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اور اگر آپ تم خو سخت طبیعت ہوتے تو آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. اب غزوہ احد میں اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ تمام مشکلات، پھر غزوہ احد کے بپا ہونے میں جہاں کمی بیشی رہ گئی، بتقاضائے بشریت تعمیل میں کوئی پہلو رہ گیا، اللہ جل شانہ نے معاف فرمایا، لیکن آزمائش، کڑی آزمائش آئی. قرآن فرماتا ہے آزمائش آ گئی، سبب اپنے اعمال فرماتا ہے، سستی فرماتا ہے، آپس کی گفتگو جو ہے اعتراضات اس کو بیان فرماتا ہے، تعمیل میں کمزوری جو ہے اس کو قرآن بیان فرماتا ہے، اور یہی ساری صورتحال غزوہ احد میں پیش آئی. اور 70 کے لگ بھگ جو ہیں اولو عزم صحابہ شہید ہوئے، کتنے ہی مبارک وجود ہیں جن کے مسئلہ کیے گئے، ان کو نقصان پہنچایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ زخمی ہوئے، کس تکلیف سے آپ گزرے، اور وہ ایک سامان جو انتہائی سختی کا تھا، جس میں ہر طرف شور تھا، ہر طرف تلواروں کی جو ہے وہ کھن گرش تھی، اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ اپنا پرایا پہچان محال ہو گئی تھی. اس کی بنیاد میں اگر آپ جائیں تو جو درے پر متعین لوگ تھے ان کا اس درے کا چھوڑنا سبب بنا. اب جب صف نہ رہے، بے ترتیب معاملہ ہو جائے، تو پھر آگے مزید کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے خصوصی کرم فرمایا آپ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم ہیں ان کے لیے، انتہائی شفیق ہیں آپ ان کے لیے، اور یہ اللہ کی عطا ہے. اور فرمایا کہ اگر آپ ایسے نہ ہوتے، سختی فرماتے، تو یہ دور ہو جاتے. اب اس کا اطلاق اس موقع کی نسبت سے بھی ہے، اور کل جو دعوت حق ہے اس نسبت سے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں جہاں جتنی تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھ لیں، آپ بعد طائف کے پہاڑوں کی دیکھ لیں کہ اللہ کا فرشتہ حاضر ہے کہ انہی آبادیوں کو الٹ کر وہ زمین پر رکھ دے، آپ پھر بھی دعا فرما رہے ہیں. آپ کو تنگی تکلیف دینے والے جو لوگ ہیں، آپ ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں. آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ رشتے کی نسبت ایمان کے پہلو کو مقدم رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ کا جو فرمان ہے اسے اعلان فرما رہے ہیں. دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کی چاہتیں، ہر پہلو سے آپ کے حضور باتیں عرض کی گئیں، لیکن آپ نے حق کا جو ہے ارشاد، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ جس کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن کس محبت، کس شفقت، کس درد سے، اور اتنا درد کہ کفار کے لیے بھی درد کہ یہ دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے میرے حبیب اس دکھ سے آپ جان ہی دے دیں گے. تو کس درد اور کس تکلیف کو آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ جب عین غزوہ احد میں اتنے رفقاء شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. اور بات اصل فتح و شکست کے پہلو میں کیا ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ بدبختی اختیار کر رہے ہیں، اور کفر و شرک کے لیے تلواریں اٹھا کر کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ہیں کہ حق کو مٹایا. پھر وہ سارے جس راہ کے مسافر ہیں، اس راہ کا اختتام پھر دوزخ ہے، اور ہمیشہ کی دوزخ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کافروں کے انجام بد کی نسبت آپ تکلیف محسوس فرماتے ہیں کہ یہ حق پر کیوں نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء پر جو تکالیف گزر رہی ہیں، اس کے لیے کتنا آپ نے دکھ محسوس فرمایا ہوگا. پھر جو حکم دیا، جو فرمان تھا، اس کے مطابق جہاں کمی بیشی آئی، وہ ایک چیز ہے. میری زندگی کے تقریباً آج تک کے جو ماہ سال ہیں، ان میں زیادہ حصہ جو بسر ہوا ہے وہ انتظامی امور میں بسر ہوا. آپ کل ترتیب دے کر ایک نظام مرتب کرتے ہیں، آپ کے سامنے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، مضبوط پہلو بھی ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، آپ مختلف ذرائع جو ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں، اس میں مختلف آراء شامل ہوتی ہیں، اور ایک فیصلہ ہو کر تعین کیا جاتا ہے ذمہ داروں کا، ذمہ داری ادا کرنے، اور اس تمام ترتیب کے بعد، تمام ترتیب سمجھانے کے بعد جب بندہ اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو یقین مانے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ اس کمی بیشی کرنے والے سے کیا بات کرے کہ خدا کے بندے مقصد ایک، بات طے ہوئی، بات سمجھائی گئی، عمل کرتے ہوئے اس میں پھر ذاتی مرضی کو داخل کیوں کی؟ تو جب بھی انتظامی امور کی کوئی بھی بات آتی ہے تو سب سے جو زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے تمام انتظامات میں، وہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جو دن رات بندہ محنت کرتا ہے، جتنی تعمیل میں کمزوری پیدا آتی ہے، اور صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ اپنی مرضی داخل ہو گئی، ترجمہ اپنی مرضی سے کر لیا، تو بندہ پریشان ہوتا ہے اور دکھ محسوس کرتا ہے اور غصے میں آتا ہے۔ تو میں نے اپنی تمام جو میری انتظامی ذمہ داریاں، ان میں انتظامی امور کی سر انجام دہی میں جو شے یا موقع میرے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، چونکہ آپ کا ایک مقصد ہے، آپ اپنے ایک مقصد کو جا رہے ہیں، اس کی بات ذات کی ہو سکتی ہے، اجتہاد کی ہو سکتی ہے، کمزوری سستی کائلی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اثر مقصد پر جا پڑتا ہے، تو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے عمل کی نسبت وہ جو اپنے مقصد کی تعمیل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ اس تکلیف کو اور بڑھا دیتی ہے، اور صفیں ٹوٹ رہی ہیں، مشرکین بکھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، خیال نہیں ہے کہ پاس کیا ہے اور گر کیا رہا ہے، اور پلٹ کر پھر دونوں اطراف سے حملہ ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف گزری ہوگی کہ آپ نے وہ سارے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے، لیکن اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ کریم نے آپ پر ایسا کرم فرمایا کہ بہت نرم مزاج فرمایا، نرم مزاج ان کے لیے، اور فرمایا کہ سختی ہوتی اگر آپ یہاں غصہ فرماتے، سختی ہوتی تو پھر وہ احساس جو اجتہادی غلطی کا خود ہے کتنا گنا بڑھ جاتا کہ انہیں سمجھ نہ آتی کہ زمین میں جائیں یا جنگل میں جائیں، کہاں جائیں۔ تو اللہ کریم کا کرم اور احسان کہ آپ کی جو محبت اور شفقت ہے اور درگزر فرمانا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اپنے اندر کی تکلیف ہے، لوگ جو عقیدت ہوتی ہے اس عقیدت کے اظہار میں ظاہری پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، باطنی پہلو اللہ جانتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہیں، صحابی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، لفظ صحابی صحبت سے ہے، اور صحبت بالعموم نہیں ہے، صحبت نصیب ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی معیت بحالت ایمان جسے نصیب ہوئی وہ درجہ صحابی پر پہنچتا ہے۔ تو جہاں کمی بیشی واقعہ ہو گئی، اس کمی بیشی کے واقعہ ہونے میں جو ان کا اپنا دکھ اور تکلیف ہے، اس کا کیا درجہ ہوگا؟ تو اس میں اگر آپ سختی فرماتے ہیں تو ان کا تو دل ہی پھٹ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ہمارا جینا کیا پھر جینا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خبر پھیلائی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ، تو اس وقت بعض صحابہ کے حالات یہ ملتے ہیں کہ انہوں نے تلواریں چھوڑ دی کہ کوئی مارتا ہے تو مار دے، جب آپ نہیں رہے ہم نے کیا کر۔ بعض کے حالات یہ ملتے ہیں کہ آپ جس بات پر آپ نے جان دی اس بات پر لڑتے جان دینا ہے، یہی تعمیل ہے، وہ لڑتے شہید بھی ہوئے۔ تو مختلف پہلو، مختلف حالات وارد ہوئے اور آپ سختی اور ناراضگی کا اظہار فرما دیتے تو وہ ناراضگی تو ان کے دل ہی پھٹ جاتی۔ جن کا دن اور جن کی روشنی اور جن کا دیکھنا آپ کی ذات اقدس سے ابتدا ہے، اور جن کی رات آپ کے ذات اقدس کے اوٹ میں آنے پر وقوع پذیر ہوتی ہے، ان کے تو دل پھٹ جاتے۔ تو فرمایا فاعفو عنہم، ان سے درگزر فرما دے۔ اب یہاں قرآن فرما رہا ہے درگزر فرما دے، معاف فرما دے. یہاں گرفت ہو سکتی ہے، یہاں گرفت ہو سکتی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے آپ معاف فرما دیں، یعنی آپ کے پاس حق محفوظ ہے گرفت کرنے کا، یہ اختیار اللہ آپ کو دے رہا ہے. قرآن فرما، انہیں معاف فرما دیں، ان پر سختی نہ فرمائیں، انہیں معاف فرما دیں، فاعفو عنہم، ان سے درگزر فرمائیں. پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش، یعنی جو اللہ جل شانہ کا حق ہے، پھر اللہ سے ان کی معافی جو ہے وہ بھی آپ دعا فرمائیں. کیسے خوش نصیب ہستیاں ہیں، کیا بخت ہیں، اللہ کا حبیب آپ کی معیت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں، اللہ جل شانہ سے معافی دلا رہے ہیں. حساب کتاب روز معاشر بپا ہونا ہے، اور یہاں دائر دنیا میں کیا عظمت صحابہ ہے کہ اللہ کے حبیب کو اللہ فرما رہا ہے. اللہ کریم کو اپنی مخلوق کتنی پیاری، اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کتنے پیارے ہیں. فرما رہے ہیں انہیں معاف بھی فرما دیں، اور اللہ سے معافی کی دعا بھی فرمائیں ان کے لیے. کتنا، کتنی عظمت ہے. اور دکھ ہوتا ہے کہ جو آسمان کو منہ کر کے تھوکتے ہیں، اور سوائے اس کے خناس ہو، سوائے اس کے کہ دین کے خلاف ہو، سوائے اس کے کہ اندر بغض اور نفاق بھرا ہو، ان ہستیوں کی تو جہاں سے یہ ہستیاں گزری ہیں وہ خاک بھی ہمارے لیے جان سے عزیز تر ہو. نسبت ہے، نسبت. اور میں نے عرض کیا کہ صحبت سے درجہ صحابیت ہے، اور صحبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمایا وشاورہم فی الامر، مشورہ فرمائیں، مشورہ لیا کریں فی الامر، اپنے کاموں میں. امر قرآن کریم میں بالعموم امور کی نسبت بھی آیا ہے، حکم کی نسبت بھی آیا، حاکم کی نسبت بھی آیا، کلی طور پر جو حکم ہے اس نسبت سے بھی ہے. تو یہاں جب بات آتی ہے مشاورت کی، تو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، امام الانبیاء ہیں، اور آپ کے ہر فرمان پر صحابہ کرتے ہیں کہ ماں باپ قربان آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. متعدد جگہ ایسے واقعات آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بابت بات فرمائی، نزول قرآن ہوا، آپ نے وہ فرمایا کہ اس کو جانتے ہو کیا ہے، بالعموم باتیں عرض آپ نے ارشاد فرمائی، ایک ہی بات آپ کے حضور عرض کی گئی کہ اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے، اور اس سے پہلے ماں باپ تک کا قربان جو ہے یہ عرض کیا گیا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کا حبیب. اللہ جل شانہ فرما رہا ہے ان سے امور میں مشورہ جو ہے وہ فرمایا کریں. یہاں وہ پہلو جہاں احکامات ہیں، فقہی احکام، ان کا مشورہ نہیں ہے، نہ ان کا مشورہ ہو سکتا. یہ مقام نبوت و رسالت ہے، اور وہ وہی الہی سے حکم ہے، وہاں قطعی بات آتی ہے، قطعی بات میں مشورہ نہیں ہوتا، تعمیل ہوتی ہے. قطعی بات کو سمجھنے کے لیے تربیت ہوتی ہے، قطعی بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایک عمل کے ساتھ اس کی تصحیح اور تربیت کے پہلو آتے ہیں، وہاں مشاورت نہیں آتی. مشاورت کے پہلوؤں میں اب حج فرض ہے، تو کیا یہ مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ حج کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ نہیں، قطعی حکم ہے. یہ مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سال کیا جائے یا اگلے سال کیا جائے، سفر کیسے اختیار کیا جائے، رہائش کیسی ہو، سامان کیا ہو، یہ باتیں مشورے میں آ سکتی ہیں. زکوٰۃ پر نہیں بحث ہو سکتی کہ جو جس پر زکوٰۃ کا نفاذ ہے وہ مشورہ کر زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، یہ کوئی مشورے کی بات نہیں ہے. وہاں مشورہ کیا ہو سکتا ہے کہ کسے زکوٰۃ دی جائے، کون زیادہ اہل ہیں، کیسے دی جائے. تو جب امور دنیا کی بات آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس مشورے کا بہت بڑا مقام ہے. آپ کو ہر موقع پر مشورہ ملے گا. عین یہ جو موقع پیش آیا غزوہ احد، اس سے پہلے بھی مشاورت کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے تھے کہ آبادی میں رہ کر تحفظ کیا جائے، چونکہ 3,000 کے لگ بھگ کفار کا لشکر ہے، اور منافقین سمیت 1,000 کی جو تعداد بنتی ہے دفاع کے لیے، جب میدان کارزار کی طرف اسلامی لشکر گئے تو اس میں سے بھی وہ 300 ابن ابی جو ہے اپنے ساتھی لے کر ہٹ گئے، 700 نے مقابلہ کیا تھا، 700 میں بھی 50 درے پر تھے، 650 رہ گئے۔ تو 650 جو مجاہد ہیں اس تقسیم میں کہ کہاں کہاں تقسیم ہے، کہاں کہاں تعین ہے، پھر آپ دیکھیں کہ 3000 کے مقابلے میں کیا حیثیت رہ جاتی۔ تو آپ کا اپنا بھی جو پسند تھی وہ مدینہ منورہ کی نسبت تھی کہ ایسی جگہ رہ کر دفاع کیا جائے جہاں صف آرا ہو کر ایک ترتیب سے حملہ نہ کیا جا سکے، حملہ آور کی ترتیب نہ بن سکے، تو دفاع آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب مشورہ ہو رہا تھا تو بعض صحابہ نے، نوجوانوں نے، ایسے لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، انہوں نے عرض کی کہ باہر نکل کر ان کا جواب دیا جائے گا، یہ وہاں سے آ رہے ہیں، ان کو اسی طرح جواب باہر میدان میں دیا جائے گا اور بدر کی طرح ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو آپ تشریف لے گئے اپنے گھر مبارک میں، حجرے مبارک میں، تو جب آپ پلٹے تو آپ نے زرہ مبارک پہن رکھی۔ تو جتنی دیر آپ حجرے مبارک میں رہے تو پیچھے جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے آپس کی جب گفتگو کی، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا ہماری پسند کیا ہے، ہم نے تو وہ عمل کرنا ہے۔ تو جب آپ باہر جلوہ افروز ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں، آپ جو فرما رہے وہی ہوگا، تب آپ زرہ پہن کر تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کو یہ نہیں بات جچتی کہ وہ زرہ پہن لے اور پھر بغیر جنگ کے اتارے، اب میدان میں ہی مقابلہ ہو، اب وہاں بھی مشاورت ہے، باقی جتنی جگہ آپ کو ملیں گی تمام جگہ پر مشاورت ہے، اور مشورے پر عمل کی مطابقت بھی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب حکم کے پہلوؤں میں بات آتا ہے، پھر جب کلی حکم کے بارے میں بات آئے گی کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، پھر معاملات اور ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے لیے بہت بڑی ایک رہنمائی یہ ہے کہ اپنے معاونین سے، جہاں آپ ذمہ دار ہیں، اس میں آپ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، ان کی تدبیر جو کمزور ہے اس کی بہتری کی کوشش کریں، اس میں اللہ سے معافی مانگنا اور جو دنیا کی اس میں بہتری کی تدبیر ہے اس تک اختیار کرنا داخل ہوتا ہے۔ اور جب مشورہ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک اصول، ہمارے ہاں ایک رواج اور ہو چکا ہے، جب مشورہ کیا جاتا ہے اور اس مشورے پر عمل نہ ہو تو پھر ناراضگی ہوتی ہے، میاں مشورہ ہے حکم نہیں ہے۔ تو جب مشاورت ہوتی ہے تو مشورہ دینا اور بات ہے، حکم دینا اور بات ہے۔ تو جہاں مشورہ کیا جائے اس سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا امانت دار ہونا یہ ہے کہ خائن نہ ہو، کہ وہی معاملہ اگر اسے پیش آئے تو جو عمل اس نے اپنے لیے کرنا ہے، جو مشورہ مانگ رہا ہے، اس کو خالص وہ مشورہ دے، تو وہ امانت دار ہے، وگرنہ وہ خائن ہوگا۔ اور کسی سے مشورہ مانگا جائے تو اس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ وہ مشورہ دے، اچھا مشورہ دے، اگر کسی سے کوئی مشورہ کرتا ہے تو اس کو اچھا اور اعلیٰ، اپنی سمجھ بوجھ سے جو اعلیٰ مشورہ ہے وہ اس کو دے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا بس جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیں، یعنی طے فرما لیں، تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ جیسے میں نے آپ کو واقعہ عرض کیا کہ آپ زرہ مبارک پہن کر تشریف لائے، پھر جو مشورہ دیا گیا تھا اس کے برخلاف رائے آ رہی تھی کہ جو آپ پسند فرما رہے تھے ہم وہیں مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مشاورت کی جائے، اچھے مشورے پر عمل کیا جائے، لیکن پھر جس کا اختیار ہے وہ پھر اس پر عمل کرے۔ اور اللہ جل شانہ پر توکل کرنا، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، فرما رہا ہے بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ یحب المتوکلین، کیا اعزاز ہے اعتبار کرنے والے، اپنا آپ، اپنا معاملہ حوالے کرنے والے کا کیا اعزاز ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے محبت فرماتے ہیں، کیا اعزاز۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث شریف کہ اللہ پر بھروسہ ایسا کیا جائے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پرندے جیسے صبح حوصلے سے اڑ کر جاتے ہیں نا خالی پیٹ اور واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اللہ بندے کی ضرورت اس طرح پوری کر دے کہ اسے سمجھ بھی نہ آئے کہ کہاں سے پوری ہو، اس پر بھروسہ کرے جیسا اس کی ذات کو سزاوار ہے ویسے۔ تو جب بات آتی ہے مصمم ارادے کی تو یہاں پھر فیصلے کی بات آتی ہے، تو اس فیصلے میں پھر جس کا اختیار ہے وہ پھر متزلزل نہ ہو، مضبوط فیصلہ کرے، اللہ کے سپرد کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے توقع کرتا ہے نا ویسا وہ مجھے پاتا ہے۔ وہ بھلائی کے معنوں میں بھی ہے، خرابی کے معنوں میں بھی ہے۔ جیسے میرا بندہ مجھ سے توقع کرتا ہے ویسا وہ مجھے پاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے توقع، وہ غفور الرحیم، کائنات کا مالک رب العالمین، اپنا بندہ ہونا اس نے پیدا فرمایا، یہ شرف عطا فرمائے۔ تو پھر جب آپ انتظامی امور میں دیکھیں گے تو یہ انتظامی امور ضروری نہیں ہے کہ سلسلے کی ہی ہوں، یہ انتظامی امور ضروری نہیں ہے آپ کے عمری دنیا کی ہوں، آپ کے گھر کی بھی ہو سکتے، گھر کا سربراہ جو ہے وہ بھی تو انتظامی امور سے گزر رہا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم چار اصول دے رہا ہے۔ پہلا اصول کیا دے رہا ہے؟ کہ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ دوسرا اصول کیا دے رہا ہے؟ کہ درگزر کی جائے۔ تیسرا اصول کیا دے رہا ہے؟ کہ ان کے لیے معافی، یعنی اس میں تصحیح کا سبب، خود بھی معاف کیا جائے، اللہ سے بھی معافی مانگی جائے۔ جب اللہ سے معافی مانگی جائے تو پھر اس سے دوسرے امر جو ہے، جو اس کا اختیار ہے، اس میں بھی دخل ہے۔ تو جہاں کسی دنیاوی کام میں وہ غلطی کر رہا ہے تو اس میں شفقت اور محبت سے تصحیح کی جائے کہ معنوں میں بھی بات جائے گی، کیونکہ دوسرے کا اختیار ہے اس کی غلطی، اپنے اللہ سے معافی مانگنا، اس کا مطلب ہے کام اس کا ہے، امر اس کا ہے۔ اگر اس پہلو کو آپ امر دنیا کی نسبت لیں گے تو جہاں وہ غلطی کر رہا ہے محبت اور شفقت سے وہاں اس کو درست کیا جائے، یعنی اس کی معاونت کی جائے، اور یقیناً یہ تو حکم ہے کہ اللہ کے حضور اس کے لیے معافی مانگی جائے۔ ان چار پہلوؤں کے بعد پھر آخری حصہ آتا ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اپنے امور کی سر انجام دہی میں یہ پہلو اختیار کرتے ہوئے پھر اپنے اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ سارے سبب میں نے جو مجھ سے ہو سکتے ہیں میں نے اختیار کیے ہیں، اب نتائج کا مالک اللہ ہے، یا اس کی قدرت کا اقرار بھی ہے۔ جب نتائج ہماری مرضی کے نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، جس نتیجے کو ہم قبول کر رہے ہیں اس میں ایک اعلان بھی ہے کہ وہ ہوا ہے جو میرے اللہ کو منظور ہے، جسے اس نے پسند فرمایا وہ نتیجہ آیا ہے۔ تو یہاں اللہ کی قدرت کا اقرار بھی آتا ہے بندے کی طرف سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ محبت ایک جذبہ ہے، انشاءاللہ آخری جو بیان ہوگا اس موضوع سے عرض کروں گا محبت کیا ہے، محب کیا ہے، محبوب کیا ہے، یہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین یہ جمع و قبول فرمائے۔ آخری ایام ہیں اجتماع کے، اللہ ہم سب کا یہ جمع ہونا، آپ کا آنا قبول فرمائے، خیر و عافیت سے یہ اوقات گزریں، جس مقصد کو آئے ہیں وہ مقصد نصیب ہو، ایک دوسرے کی معاونت فرمائیے گا۔ جوں جوں رش بڑھتا ہے انتظامی امور میں معاونت درکار ہوتی ہے، ایک دوسرے کی معاونت کیجئے گا، ایک دوسرے سے ایثار سے پیش آئیے گا، ایک دوسرے کے احترام کا خیال رکھیے گا۔ اور آج کی جو تقریر ہے اس کے اصولوں کو انتظامی امور میں اپنے عمل کی نسبت دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو وہ اصول ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری ضرورت ہیں، ہمارے کام آئیں گے، اور یہی وہ اصول ہیں جو ہماری قومی حیات کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات کو آپ دیکھیں تو بڑی مشکل حالات، روز کی خبر جو ہے اس خبر کی ابتدا شہداء سے ہوتی ہے، اس خبر کی انتہا نقصانات سے ہوتی ہے۔ اگر ان اصولوں اور ان ضابطوں پر جو اللہ کریم نے مسلمان کو عطا فرمائے ہیں، جن سے آگاہی اور حدود و قیود کا تعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان معاشرہ، مسلمان ملک ان پر عمل پیرا ہو تو ایسی صورتحال نہ پیش آئے۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور وہ جہاں کفر و شرک اور نفاق ہے اللہ کریم ہمیں حفاظت فرمائے ان سے، اور توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں، بحثیت مسلمان ادا کر سکیں، بحثیت پاکستانی ادا کر سکیں۔ کوشش فرمائیں کہ جہاں آپ کا لفظ ہے، جہاں آپ کا عمل ہے، جہاں آپ کا ایک ایک قدم اٹھنا ہے، ایسا نہ ہو جو اس فساد میں مزید آگ دے، ایسا ہو جو اس فضا میں یہ جو تنگی و تلخی ہے اس کی دور کرنے کا سبب ہو۔ اللہ کریم عامی و ناصر ہو، خیر فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔